دنیا کی ہر چیز اللہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کو چھوڑو لیکن یہ کوئی خاص کر دنیا کی ہر چیز اللہ اپنی حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ بِاللَّهِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے. تو اب سوچیں کہ تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے، جو کوئی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ ہوا، پانی، مٹی، درخت، ہر چیز اللہ کے لیے کرتی ہے. اللہ اکبر کثیرا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن ہمیں وہ نظر نصیب نہیں، وہ سماعت نصیب نہیں کہ ہم اس ذکر کو سن سکیں. جن کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ اس ذکر کو سنتے ہیں. وہ اس ذکر کو آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں. زمانے طالب علمی میں اس آیت پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہر چیز میں تو یہ جان چیزیں بھی ہیں، جاندار چیزیں بھی ہیں، اور جاندار چیزوں میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، تو ہر چیز ذکر کرتی ہے. انسان ذکر کرتے ہوں گے انسان، لیکن جو دہلی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، مذہب کو اپیون کی مانت کرتے ہیں، وہ کہاں ذکر کرتے ہوں گے؟ تو ایسے تعجب ہوا کرتا تھا کہ اس آیت کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، مگر دل کو سمجھاتے تھے کہ ہم تو ہیں اندھے، نہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے، تو اندھے بہرے وہ کیا، خود ہی مان لے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا. تو اپنے آپ کو سمجھا لیا کرتے تھے بڑے آرام کے ساتھ، کبھی اس میں نفس کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا، یہ شاید 1992 کا واقعہ ہے. یاد ضرور ملک میں تھا، تو وہاں ایک اسٹیٹ میں جانا پڑا جس کو ویسٹ ورجینیا کہتے ہیں، اور اس اسٹیٹ میں بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر ہیں، کوئی 50 کے قریب ہوں گے، قریب قریب کے شہروں میں. تو جب ایک بلاک کے لوگ قریب ہوتے ہیں تو ساتھ رہے تو آپس میں پھر ملتے جلتے ہیں، تو خیر وہاں جانے کا موقع ملا، بیان ہوا، پروگرام ہوا. ایک ڈاکٹر لاہور کے تھے اور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کا 3 دن کا قیام ہے، مجھے ان 3 دنوں میں سے 1 گھنٹہ چاہیے. اور قدرتن انہی کے ہاں ہم مہمان بھی تھے، تو میزبان تھے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کو دے دیں. एक दिन रात का वक्त था, फारिग थे। मैंने कहा भाई अब मैं फारिग हूँ, आप एक घंटा कहा था अपने नगर की। उन्होंने गाड़ी निकाली, जो जी मुझे लेके वो सीधा अपनी क्लिनिक पे गए और उन्होंने रात को खोजी और मुझे अंदर ले गए। कहने लगे मैंने आपका हार्ट चेक कर, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने एक फन दिया तो इस फन का फायदा आपको मिलना चाहिए, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे पास जदीद तरीन मशीनें हैं, तो मैं आपकी एक रिपोर्ट बना दूंगा ताकि आइंदा के लिए एक बेस बन जाए और आप 40 में हैं 50 में जाएंगे तो फिर तो रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पहली रिपोर्ट मैं बनाऊं। हमने कहा ठीक, अपने आप को उनके हवाले कर दिया। लो जी उन्होंने चेकअप किया, फिर एक टेस्ट उन्होंने कहा जी मुझे आपका करना है। एक तो होता है ना ईसीजी, ईकेजी कहते हैं बाद लोग, वो तो आसान होता है, लेते लेते उन्होंने टेस्ट कर लिया। एक होता है स्ट्रेस टेस्ट, जो मशीन पे चलाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि उसमें उन्होंने ट्रेडमिल पे चढ़ा दिया और उसको एंगल पे कर दिया और मुझे कहने लगे कि आपको 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा। तो वो पिकअप वगैरह उन्होंने सारी लगाई हुई थी तो वो ग्रैफ चेक कर रहे थे। खैर उस वक्त जवानी गरीब थी तो हमने 10 मिनट आराम से वॉक कर लिया। वो कहने लगे जी कि ये आपका टेस्ट 100% ठीक है, अब एक टेस्ट मैंने और करना है। हमने पूछा भाई अब जब हवाले आते हैं तो करें जो करना है आपने। कहने लगे जी मैंने आपका इकोकार्डियोग्राम करना, मगर इसमें आपको चलना नहीं पड़ेगा, बस आप लेट जाएंगे और मैं आपका टेस्ट कर लूंगा। ठीक, हम लेट गए बेड से, उन्होंने मशीन लगाई और कर। इसके दौरान फिर मुझे कहने लगे कि हजरत मैं आपको आपके दिल की आवाज सुनाऊं। कहा सुना है? अब वो सामने स्क्रीन पे तमाशे को मैं भी देख रहा था, क्योंकि ऐसा पेशेंट तो था नहीं कि जिससे वो स्क्रीन छुपाते हैं और टेक्निकल डील करते हैं, और ये तो दोस्ती की बात थी। चुनाते उन्होंने फोन किया तो दिल की जो पंपिंग होती है ना, जो दिल पंप कर रहा होता है, एक तरफ से ब्लड को लेता है, सक्सेस है, और दूसरी तरफ डिलीवर, तो उसकी आवाज उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे कहने लगे जी कि ये आवाज है। अब जब मैंने उसे सुना तो मैं जरा था जब से सुनने लगा तो मुझे कहने लगे कि आप इतने गौर से सुन रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो बड़ी मीनिंगफुल आवाज लग रही है मुझे। कहने लगे क्या मतलब? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ये दिल की आवाज जो है ये लुक डुक इस तरह की होती है जो अच्छी है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता है, ये आवाज मुझे कुछ और आ रही है। कहने लगे आपको क्या आ रही है? मैंने कहा मुझे आ रही है, ये तो कह रहा है रब 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 रब। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुके, फिर मैंने भी कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की कि हम ये लफ्ज कहें और हमारा लफ्ज क्या इस आवाज के साथ मैच करता है। कोई 2-3 मिनट बाकायदा ये नाम लेने के बाद वो भी मुझे कहने लगे कि ये बदबख्त अंग्रेजों ने जानबूझकर लुकडुक का नाम लिया ताकि किसी को कहने की जरूरत बताने की जरूरत न पड़े। हकीकत यही है कि ये दिल की आवाज रब रब के लफ्ज से ज्यादा है। मैंने कहा आज मुझे मसला समझ में आया कि अगर हर बंदे का दिल खून की पंपिंग करते हुए अल्लाह की आवाज निकाल रहा है तो मेरे रब ने तो पहले से कह दिया था वह इन शही इन इला, आत्मा का कोई जहरिया भी है तो जिसम दोष का भी जिक्र कर रहा है। तो ये जिक्र हर वक्त हो रहा है, हमारे मन में भी हो रहा है, हमें पता भी नहीं, और बाहर भी हो रहा है। लेकिन आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या। देखे ना, अगर आईने के ऊपर मट्टी की तह चढ़ी हुई हो, शक्ल ही नहीं नजर आती। अब कोई बंदा कहे जी कि शक्ल ही नहीं नजर आ रही, भाई तय उतारो, शक्ल नजर आ जाएगी। इसी तरह दिल के ऊपर गुनाहों की मैल की तय चढ़ी होती है, उसको जब उतारते हैं तो फिर इंसान को अपनी असली शक्ल नजर आती है। तो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। लब खामोश होते हैं, दिल में अल्लाह की याद होती है, इसलिए इसको कहते हैं जिक्र खफी। क्या कहते हैं? जिक्र खफी। इसलिए कहा गया कि इसको दूसरा बंदा नहीं सुन सकता। अब इसकी मिसाल सुने कि आपके नंबर पे कॉल आए और आपके फोन की घंटी बजने लगे, तो दूसरा बंदा इतराज कर सकता है कि आपका क्यों बज रहा है, मेरा बजना चाहिए था। आप कहेंगे जी कॉल मेरी थी, उसकी मैचिंग मेरे फोन के साथ थी, हालांकि बाकी सब लोगों के फोन उसी कंपनी के हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। रिसीव कौन करता है? जिसका कोड मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे के दिल का कोड उसी के कानों के साथ मैच कर दिया है। चुनाच हर बंदा अपने दिल का जिक्र खुद सुन सकता है, दूसरा कोई भी नहीं सुनता, हत्ता के फरिश्ते भी नहीं सुनते। हदीस पाक में आता है कि जब जिक्र कल्बी बंदा करता है तो उसके जिस्म से खुशबू आती है और फरिश्तों को सिर्फ वही महसूस होती है। वो लिख देते हैं कि जी इस बंदे के दिल बदन से खुशबू आ रही, क्यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला बुलाएंगे, मेरे फरिश्तों क्या लिखा, यार इसकी जिस्म से खुशबू आती थी और तो हमें कुछ नहीं पता चलता था। अल्लाह फरमाएंगे उस हालत में ये बंदा मेरा जिक्र कर रहा होता था, जिक्र इसके और मेरे दरमियान एक राज था। म्याने आशिको माशूक रमजेश किरामन का तजीरा हम खबर, तुम्हें नहीं पता चला। फिर अल्लाह ताला इस जिक्र कल्बी का सवाब अपनी शान के मुताबिक रहा। तो ये एक अजीब नेमत है, जब मिलती है तो बस एक मस्ती की कैफियत होती है बंदे के ऊपर, फिर दुनिया की लज्जतें फेंक हो जाओ। बात जरा गौर से सुने, इंसान के मुख्तलिफ आजा और हर उज्व के मजे जुदा। मिसाल के तौर पर इंसान जबान से मुंह से खाता पीता है तो चटका है तो उनके सारे के आहा ऐसे मजे हैं खाने के लोगों ने इसकी तारीफ में सिलसिले बना दिए, खाने पीने के सिलसिले, ऐसे मजे होते हैं उनके। और कई लोगों को तो माशाल्लाह घर का खाना अच्छा नहीं लगता, चले भी कहा चले वो जी मैकडॉनल्ड्स पे, वो जी चिकन नगेट्स खाने को जी जाता है। तो इन लोगों को मजे खाने पीने के मजे ही है ना, इधर का मशरूब अच्छा लगा, उधर की आइसक्रीम अच्छी लगी। सुभानअल्लाह, हम लोग एक वक्त अमेरिका में थे, वाशिंगटन में, तो उस दिन बहुत बर्फबारी हो रही थी और कुदरतन वो हमने रात को इज्तिमा रखा हुआ था, तो इज्तिमा की रात पूरी रात ही गुजर जाती थी अल्लाह अल्लाह में, के 3 बज गए, 3 बजे लोग भी कोई इबादत कर रहा है, कोई बैठा है, कोई सो गए, कोई ढीले हो गए, 3 बज गए थे, माशाल्लाह देर हो गई थी। मैंने दो नौजवानों को देखा, वो पैकअप हो रहे हैं, अपने जुराबे पहन रहे हैं और स्वेटर पहन रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, और थोड़ी देर में देखा कि जनाब फुल बाहर जाने का उनका प्रोग्राम। तो मैंने एहसानों के पूछा, सचिन साहब खैर तो है, रात के 3 बजे आप इस वक्त बाहर कहीं जा रहे हैं? कहने लगे आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम है, बाहर बर्फबारी हो रही है, बाहर स्नो हो रही है, और बच्चे माशाल्लाह उस वक्त रात के 3 बजे पैकअप होकर जा रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम खा रहे थे। तो खाने के मजे ऐसे, सूंघने के अपने मजे हैं, मुख्तलिफ खुशबुओं को आप सूंघे एक से बढ़कर एक खुशबू, अल्लाह अकबर। हमारे एक दोस्त थे अरब, उन्होंने एक मरतबा मुझे कस्तूरी दी, अभी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, इब्तदाई जवानी का मर्द, हमने उसे सूंघा तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी थी, कर्नल की बेटी थे, वो मैनेजर थे हमारे साथ ही, तो हमने सोचा चलो यार पसंदीदा चीज का तोहफा देना सुनना है, लिहाजा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुफ़िकु, हमने शादी पे वो खास उनको वो तोहफा दिया कि अच्छा लगता है इसको तोहफा दे दिया। अब एक महीना वो अपने घर में गुजार के शादी से फारिग होकर जब आए तो मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि सुना है क्या? कहने लगे सब ठीक है, आपने मेरा काम बड़ा खराब किया। बड़ा हैरान, या अल्लाह क्या हो गया? पूछा कि वो कैसे? कहने लगे जी आपने मुझे कस्तूरी खुशबू नहीं दी और मैंने अपनी बीवी को आगे दे दी और मेरी बीवी ने कस्तूरी खुशबू लगा ली, और खानदान की जो लड़की खुशबू को सूंघे वो कैसे हमें दे? अब वो दुल्हन ने थोड़ी थोड़ी दे दी, शुरू शुरू में शादी के दिन से रियायत थी, कहने लगे वो खत्म हो गई और मांगने वाली फिर भी मांग रही है, नाराज हो रही है कि तुम हमें नहीं दे रही, छिपा रही हो। कहने लगे कि बिलीव करें, मैंने उनको कपड़ों पे लगाया तो चौथे दिन भी कपड़ों से मुझे उसकी खुशबू आ रही, ऐसी खुशबू थी। तो खुशबू भी ऐसी होती है सुभान अल्लाह, ये नाक से मजे लेता है, काम से भी मजे लेता है, माशाल्लाह अच्छी आवाज में कोई नाच पढ़े, तिलावत करे, नज़म पढ़े तो इंसान उसको बहुत एंजॉय करता है, आंखों के भी मजे, कोई अच्छा मंजर देखो, कोई अच्छी शख्सियत देखो, अच्छा मकान देखो, अच्छा लिबास देखो, कोई खूबसूरत चीज देखो, तबीयत मतवज होती है। और नौजवान लोग तो माशाल्लाह कहते हैं जी के इसको तो ब्रेक हम लगा ही नहीं सकते, ऐसे तो मजे हैं ना जो बंदे को मजबूर कर देते हैं। इन आजा के ये मजे हैं, तो एक इंसान के खुफिया आजा है, प्राइवेट पार्ट, उनके अपने मजे हैं, और उनके मजे तो ऐसे हैं कि बंदे को पागल कर दें। आप खुद सोचे ना, लोग अपने खानदान की इज्जत को दांव पे लगा के लव मैरिज करते हैं, लड़की वाले भी बदनाम होते हैं, लड़के वालों से भी बातें होती हैं, नहीं सुनते किसी की, सब समझा रहे होते हैं, और उनका हाल क्या होता है, मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। तो अंदाजा कीजिए कि ये कैसा मजा कि जिसके पीछे इतनी जिंदगी की बनी इज्जत को बर्बाद कर देते हैं। अब जरा सोचने की बात है कि जब इन आजा के मजों का ये आलम है तो इन आजा का एक सरदार है जिसको कल्ब कहते हैं, उस कल्ब के मजों का क्या? جو مدے انسان کو قلب سے آتے ہوں گے پھر وہ کیا. حالانکہ یہ شہوت کے مزے ایسے ہیں کہ کھانے پینے کے مزے اس کے مقابلے میں ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو کہا جائے کیا چاہیے, کہے گا گڑ کی دلی. گڑ کی دلی چاہیے. اب اس کی سب سے بڑی تمنا گڑ کی دلی مل جائے, وہ خوش ہو جاتا ہے. گڑ کی دلی کھا اس کو گڑ کی دلی کا مزہ آتا ہے. اور جب یہی بچہ بڑا ہو کے جوان ہو گیا, اب اس کی ہو گئی شادی, اب شادی والی رات اس کو کوئی کہے نا کہ آؤ تمہیں گڑ کی دلی دیتے ہیں, گھر نہ جاؤ, تو ہنسے گا نا, کہے گا میاں گڑ کی دلی کی کیا حیثیت ہے پھول کی کلی کے سامنے. تو پھول کی کلی کے مزے کچھ اور, گڑ کی دلی کیا چیز ہے. بالکل اسی طرح جب انسان کو قلب کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شہوتوں کے مزے اس کو گڑ کی دلی کی مانو. کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے پاکیزگی کی زندگی گزاری, پاکدامنی کی زندگی گزاری. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عورت کا خیال آ گیا یا عورت سامنے آ گئی تو بس وہ اپنے آپ سے ہی باہر نکلنی. ایسا نہیں ہوتا. دو عالم فکر کی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آسمان. کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے. شادی ہوئی, میاں بیوی نے کہا کہ چلو دو رکعت پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں مل بیٹھیں گے. اب میاں کی عادت تھی ساری رات تلاوت کرنے کی, بیوی سے جلدی دو رکعت پڑھ لیے اور خامن صاحب نے تلاوت شروع کی تو بھول ہی گئے اور پڑھتے رہے. یہ بیچاری پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتی رہی کرتی رہی. صبح کا وقت ہو گیا تو جب سلام پھیرا تو اس وقت بیوی نے کہا کہ آپ خود بھی تھکے اور مجھے بھی تھکایا. کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے ذہن سے خیال ہی نکل گیا تھا کہ آنے مجید کی لذت نے مجھے اپنے اندر اتنا محو کر دیا. قسم کھا کے کہا کہ مجھے ساری بھول گیا. اب بتاؤ کہ لذت ان کو کیا ملتی ہوگی کہ پیچھے دلہن بیٹھی ہے اور ان کو یہی بھول گیا کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ قلب کے مزے جن کو آتے ہیں تو یہ چیزوں کے مزے تیز ہو جاتے. جیسے گڑ کی گلی کا مزہ کیا حقیقت رکھتا ہے شادی کے مزوں کے سامنے, اسی طرح یہ شادی کے مزے کوئی حقیقت نہیں رکھتے قلب کے مزوں کے سامنے. اب آپ کو پتہ چلا کہ جن کو قلبی ذکر حاصل ہوتا ہے ان کے لیے گناہوں سے بچنا کیسے آسان ہوتا ہے. اس لیے اس قلبی ذکر کو تمنا بنا کے مانگے کہ اللہ ہمیں ایسی نعمت دے دے کہ ہم گناہ سے 100% بچ کے زندگی گزارے. گناہ سے 100% بچ کے زندگی گزارے. تو یہ ذکر قلبی اس کی بنیاد ہے, پہلا سبق ہے. ہمارا پکڑنا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے. آپ کے سیل فون کی بیٹری ختم ہے, آپ اس کو روز 2 سیکنڈ کے لیے لگائیں صبح کی اور شام کی تو آپ کو فون چارج ہو جائے گا. 1 سال اسی طرح کرتے رہیں چارج ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے میں چارج دن میں لگاتا تو روز ہوں. تو اگلا بندہ پوچھے بھی دیر کتنی لگاتے ہیں جی, 2 سیکنڈ لگاتے. 2 سیکنڈ میں تو یہ چارج ہونے سے رہا. اسی طرح مراقبے میں انسان اپنے دل کے سیل فون کو اللہ کی رحمتوں کے چارجر کے ساتھ لگاتا تو ہے لیکن کتنے منٹ کے لیے؟ 5 منٹ. منٹوں سے کام نہیں بنتا, گھنٹوں لگانے پڑتے. حتیٰ کہ ایسی کیفیت کہ مجنو سے پوچھے لیلا کہ تم مجھے یاد کرتے ہو تو آگے سے جواب دے کہ تیری یاد کے سوا اور مجھے کام ہی کیا. ایسی کیسے کب ملے گی کہ اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھتا ہے؟ زندہ اسی لیے ہے وہ کہ آپ کو یاد کرتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز ہونے آ. تو یہ ذکر قلبی کے اپنے مزے ہیں، اس کا اپنا رزق ہے. تو جب آپ لطائف پر ذکر زیادہ کریں گے، ٹائم لگائیں گے، تو یہ قلب جاری ہوگا. لاکھوں لوگوں نے یہ ذکر کیا اور ان کے قلوب جاری ہوئے، ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ پیٹنٹ دوا ہے، پیٹنٹ دوا ہے. ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کی ڈوز پوری نہیں لے رہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بخار کے لیے اینٹی بایوٹک کھانی ہوتی ہے، پانچ دن صبح شام گولی کھانی ہوتی ہے. اب ایک آدمی کہے جی کہ پانچ ضرب دو دس گولیاں کھانی ہیں، کھا لیں بس، ایک روزانہ کھاتا رہے تو پانچ دن میں ختم ہو جائے. وہ دس دن میں گولیاں ختم کر لے، بخار ختم نہیں ہوگا. کہے جی ڈاکٹر صاحب پھر گولیاں دی تھیں ساری کھائیں، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی جو مقدار چاہیے تھی وہ مقدار پوری نہیں کھائی. تو ذکر قلبی کا بھی ایک معیار ہے، ایک مقدار ہے، وہ پورا کر لیں. جتنا جلدی پورا کریں گے اتنا جلدی ذکر قلبی مل جائے، اور مقدار کو پورا نہیں کریں گے تو ساری عمر لگے گا. اس میں چوائس نہیں ہے کہ بندہ اس کوشش میں رہے کہ یہ اچھا دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی تو جاری ہو جائے گا، نہیں ہونا. اس میں ٹائم دینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، لگے گا گردن ٹوٹ جائے گی. آپ نفس کو کہیں کہ ٹوٹنے دو گردن کو، کوئی نہیں ٹوٹتی. بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے پریکٹس تو کی ہے بیٹھنے کی. انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. چنانچہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اگر مراقبت کنڈیشن میں بیٹھے تو 15-20 منٹ بیٹھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے درد ہونی شروع ہو جاتی ہے ٹانگوں میں. پتہ ہے وہ درد کیوں ہوتی ہے؟ درد ہوتی ہے کہ جو خون کی نالیاں تھیں تو وہ وزن کی وجہ سے دب گئی، تو پیسج بلاک ہو گیا. اب پیسج بلاک ہونے کی وجہ سے وہ درد ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو برداشت کرے، بیٹھا رہے تو جسم آٹومیٹکلی آلٹرنیٹ پیسج بنانے شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو انجینئر ایسے کیا. چنانچہ آپ اگر بیٹھیں اور بھوک کو اس کو تکلیف کو برداشت کریں تو آپ کے بیٹھے رہنے کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ آپ پانچ گھنٹے بیٹھیں آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوگی. کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ کہ جو پریشر میں آپ کے مسلز تھے ان کے علاوہ جو دوسرے مسلز تھے جسم نے وہاں سے آلٹرنیٹ راستے بنا دیے، اب خون کی سپلائی شروع ہوگی. چنانچہ ہمارے بزرگ بیٹھتے بیٹھتے اتنی پریکٹس کر لیتے تھے کہ 10-10 گھنٹے بیٹھتے تھے ان کے جسم میں تکلیف نہیں ہوتی. ہمت تو کرنی پڑتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے اشارہ کر دیا کیا؟ ثم تلین جلودہم. پہلے کیا چیز نرم ہوتی ہے؟ انسان کی جلد، انسان کا جسم. جسم پہلے بیٹھنے کی اپنے اندر استعداد بنائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو ہم تو تلین جلود کے درجے میں نہیں آئے، تو تلین قلوب کے درجے میں کہاں پہنچیں گے؟ ورنہ یہاں جلود کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ جانتے اس کو. ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور یہ دستور ہے دنیا کا کہ جو بادشاہوں کی ملاقات کے لیے کوششیں کرتا ہے اس کو انتظار گاہ میں بیٹھنا پڑے. جو اللہ کے وصل کی تمنا رکھتے ہیں دنیا کی انتظار گاہ میں بیٹھے گھنٹوں بیٹھے، اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے اور منٹوں میں بات ہو جائے، منٹوں میں نہیں کرتا تھا، گھنٹوں بیٹھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، جتنے لوگ ٹکا کے ٹائم دیں گے نا اتنے لوگوں سے بلو جائے گا۔ اس لیے لیٹے بیٹھے چلتے چلتے ہر وقت ہی ذکر کرے، ہر وقت، ہر وقت توجہ اللہ، توجہ اللہ، تاکہ قلب جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اتنا کریں اتنا کریں کہ بالآخر دل ذاکر ہو جائے اور آپ کو ذکر کا ادراک شروع ہو جائے۔ پھر جب ذکر کا ادراک شروع ہو جائے گا زندگی میں بہت آسانیاں ہو جائیں۔ بلانا بچا ہو بھلا وہ کیسی کیفیت ہوگی جی؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے عبداللہ الصفری رحمتہ اللہ علیہ، یہ مکتوبات کا واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی فنائیت کا وقت لمبا ہو گیا۔ تو فنائیت کا وقت لمبا ہونے سے اب ان کے جسم کو آرام نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ روح کے تو مزے مگر جسم کو تو نہیں چاہیے، جسم کی غذا اور روح کی غذا اور۔ تو جب بھینس کی کثرت ہوتی ہے تو روح کے تو مزے ہوتے ہیں لیکن جسم تو بے آرام ہوتا ہے۔ جنواد کے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک صاحب جایا کرتے تھے، ان کو نیند نہیں آتی، شیخ کے قرب میں رہتے ہوئے نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ تین دن رات جب نیند نہ آئی تو انہوں نے دو رکعت اللہ سے صلات الحاجت پڑھ کے دعا مانگی، اللہ جسم بہت تھک گیا اب اس سے زیادہ برداشت کے باہر ہے، مہربانی فرما نیند والی نعمت عطا۔ اور پھر انہوں نے اپنے شیخ سے وہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے نیند نہیں آتی؟ تو شیخ نے فرمایا ہاں میرے شیخ نے مجھے جگایا تھا اور تجھے میں نے جگایا ہے۔ اللہ یہ ایسے نیند ختم ہو جاتی ہے، ذکر کے مزے ایسے ہوتے ہیں، حضوری نیند ختم۔ اللہ ایک صاحب ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہنچنا تھا وائٹ ریور اور بیان تھا، اب سفر کرتے 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 جب وہاں پہنچے تو بالکل مغرب کا وقت کریں چند منٹ رہتے تھے، تو وہ جو میزبان تھے وہ کہنے لگے ڈائریکٹ مسجد چلیں یا میری ہمشیرہ کا گھر ہے وہاں چلیں؟ تو کہا کہ گھر چلیں۔ اب وہ حیران، اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، مولانا صاحب کو بتایا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر چلو۔ خیر گھر آ گئے، سوچا کہ شاید وضو وغیرہ کر کے جانا ہوگا، انہوں نے کہا سونے، بستر لے کے۔ اب وہ میزبان پریشان، پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ ان کا سوؤں گا، فریش ہوں گا، پھر جاؤں گا۔ اب وہ پریشان کہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ مولانا صاحب کو فون کروں کہ بھائی انہوں نے تو معذرت کر لی، اور سادہ ہے بندہ سوتا ہے تو گھنٹہ دو نیند تو ہوتی ہے نا۔ پھر جی وہ دروازے سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، مولانا صاحب کو کال کرنے۔ اب یہ سونے والے صاحب سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے، پھر خواب میں ایسے محسوس ہوا کہ کہنے والے نے کہا ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں، ہم ہی سلاتے ہیں۔ اٹھ گئے تو فریش، فوراً وضو کیا، وضو کر کے جب دروازہ کھولا تو دروازے بھی کھڑے تھے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ कहने लगे मौलाना साहब की कॉल नहीं मिल रही, कॉल मिला रहा। कितना वक्त गुजरा? कहने लगे 3 मिनट गुजरे। अब इनके 3 मिनट नहीं गुजरे और सोने वाले ने सो भी लिया, वजू भी कर लिया और आ भी गया। अल्लाह ताला चाहते हैं बना दे। तो जिस्म के तकाजे और हैं, रूह के तकाजे। अब उनके चूंकि सनायत का वक्त लंबा हो गया था, लिहाजा उनके जिस्म को आराम नहीं मिलता था। सोना चाहते थे, सोते नहीं। एक दिन ना वो शिकारियों के साथ चले गए शिकार के, तो मैं वहां जाऊंगा तो कुछ मेरा दिल इतना मुतवज्जे होगा तो जरा नहीं आए। और वहां भी उनके दिल जिक्र नहीं रहा और उनको नींद फिर भी रेस्ट ना। तो जब लिखते हैं कि तंग आके दुआ मांगने लगे, अल्लाह उस शख्स के सारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह उस शख्स के सारे गुनाहों को माफ कर दे जो मुझे एक लम्हा के लिए तुझसे गाफिल कर दे। ये दुआ मांगी के अल्लाह उस शख्स के सब गुनाहों को माफ कर दे जो मुझे एक लम्हा के लिए तुझसे गाफिल कर दे। इमाम रब्बानी मुजद्दद साहब का ये वाक्य लिख कर फरमाते हैं कि इस फिनायत कल्बी के मकाम पर जो बंदा पहुंचे उसको 1000 साल की उम्र दें और कहें कि 1000 साल में एक लम्हा अल्लाह को भूल कर दिखाओ, वो एक लम्हा अल्लाह को भूल। वो कल की क्या कैफियत हो? बुलाना अभी क्या हो? शेर बड़ा अच्छा कहा है। शेर कहने वाले ने कहा, रोज कहता हूं भूल जाऊं उन्हें, रोज कहता हूं भूल जाऊं उन्हें, रोज ये बात भूल जाता हूं। तो इंसान की कैफियत ऐसी है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ये मेहनत, ये मुजाहिदा करने की तौफीक दे। और ये बड़ा आसान है भाई, अगर बैठने से खुदा मिलता है तो इससे आसान काम और क्या। अल्लाह कसम खा के कहता हूं कि अगर वो कह देते कि तुम आग के अंदर से गुजर के आओ मेरे पास, तब नेमतें मिलेंगी, तो ऐसे भी हिम्मतों वाले थे जो आग से गुजर के भी अल्लाह की रजा के लिए था। ये तो बहुत ही मजे का काम है, ठंडी जगह पे, नरम जगह पे बैठ के, कोट लगा के, लेट के मुराद करो, इससे सबका और क्या काम करें और क्या आसान काम करें। अल्लाह ताला ने तो आसानी की हद कर, मगर बैठना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो जब इस तरह इंसान जिक्र करता है तो लतीफा कल, रूह, सिर, खफी और सख्फा, ये सारे नतायज जिक्र से जारी होता है। यहां तक बात समझ आ गई? समझ आ गई। अच्छा, अगली बात समझे कि आलम अम्र और आलम खल्क इनके लताइफ में एक दूसरे के साथ कुछ जोड़ है। मिसाल के तौर पर कल्ब का जोड़ है नफ्स के साथ। कल्ब का जोड़ किसके साथ है? नफ्स के साथ। रूह का जोड़ है हवा के साथ। रूह का जोड़ किसके साथ है? लतीफे सिर का जोड़ है पानी के साथ। और लतीफे खफी का जोड़ है आग के साथ। और अखफा का जोड़ है मिट्टी के साथ। मुनासबत इसको कहते हैं। हर लतीफे की मुनासबत है। देखें, 5 लताइफ तो हो गए आलम अम्र के, और आलम खल्क के लताइफ कितने हैं? 2। एक हुआ नफ्स और दूसरा हुआ, तो खालिद के आगे अज्जा कितने हैं? 4। आग, पानी, हवा और मिट्टी। तो उन अज्जा को अलग कर लें तो ये टोटल कितने बन गए? 5 हो गए। तो 5 को इधर 5 के साथ मना लें। कल्ब और नफ्स का जोड़ बनता है, रूह और हवा का, सिर और पानी का, खफी और आग का, और अखफा और मिट्टी। یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی. اب سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے انبیاء تھے نا جن کو اول العزم انبیاء کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اول العزم انبیاء, ان کو جو اللہ نے فیض پہنچایا وہ مختلف لطائف کے ذریعے دیکھا جائے, مختلف لطائف کے ذریعے. اللہ اکبر کبیرا, مختلف لطائف کے ذریعے سے ان کو فیض اللہ نے پہنچایا. اور کس کے ذریعے سے پہنچایا؟ نبی رسالت اسلام کے ذریعے سے پہنچایا, جس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں. اور بس آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ نبی رسالت اسلام کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا, تو کائنات کی ہر چیز کو نبی رسالت کے واسطے سے فیض ملا. موٹی باتوں میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو فیض ملا لطیفہ قلب کے ذریعے, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام کو قلب ملا لطیف فیض ملا لطیفہ روح کے ذریعے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیض ملا لطیفہ سر کے ذریعے سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا لطیفہ خفی کے ذریعے سے, اور نبی علیہ السلام کو لطیفہ اخفا سے. ہمارے مشائخ نے یوں کہا کہ یہ لطیفہ اس نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے, یہ ترم بنا دی انہوں نے. چنانچہ قلب کس کے زیر قدم ہے؟ آدم علیہ السلام. روح حضرت نوح علیہ السلام. سر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اخفا, اچھا جو مختلف لطائف سے انبیاء کو فیض ملا تو مختلف تجلیات کا فیض ملا, مختلف تجلیات کا فیض ملا. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو تجلیات افعالیہ کا فیض ملا, آدم علیہ السلام کو تجلیات. نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, ان کو تجلیات صفات ثبوتیہ کا فیض, سما بصر کلام ارادہ صفات ثبوتیہ کہلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیونات ذاتیہ کے ذریعے سے فیض ملا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات قلبیہ کا فیض ملا, اور نبی علیہ السلام کو شان جامع ٹوٹل ہر چیز ہے اس شان جامع کا فیض. اب اس کی تفصیل تو پھر ہر بندے کو سبق کے حساب سے بتائی جائے گی, لیکن اس کے اندر بڑے راز ہیں, بڑے راز. سمجھانے کی خاطر بتا دیتا ہوں ایک بار کہ لطیفے خفی کے ذریعے سے جو انسان توجہ دیتا ہے وہ سلبی توجہات بنتی ہے, کیونکہ اس کو مربی تجلیات کون سی ہیں؟ صفات سلبیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کون سی چیز نمایاں تھی؟ سلب کی توجہ ان کے پاس تھی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى, بیماری سلب ہو جاتی تھی, موت آ جاتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے موت بھی سلب ہو جاتی تھی, زندگی مل جاتی تھی. ایسی توجہ اللہ نے ان کو, مادر داد اندھا اس کی دینائی واپس آ جاتی تھی, تو یہ سلبی توجہات اس میں. تو یہ کس نبی علیہ السلام کے زیر قدم؟ حضرت عیسیٰ. اب بتانے والی بات یہ تھی کہ جب سالک کو اجازت خلافت مل جاتی ہے تو شیخ اس کو توجہات کے مختلف طریقے بتاتے ہیں, توجہات کے مختلف طریقے بتاتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ جو کم لوگوں کو بتایا جاتا ہے مشکل کے بعد, محنتوں کے بعد, وہ سلبی توجہ ہے. اور سلبی توجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر کسی فرد و بیمار پر توجہ ڈال دیں تو ان کی بیماری سلب ہو, اللہ ان کو اس وقت شفا دے. یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. چنانچہ یہ حضرات اگر کوئی دم کر دیں اور لطیفہ خفی کی توجہ کے ساتھ کریں اللہ اس کو شفا نہ دے، کچھ لکھ کر دے دیں، قلبی توجہ ہوتی ہیں بیماریاں ختم یا چکیوں، تو آملوں کا بازار ختم، آملوں کا بازار. اب اس عاجز کو جن کی سورہ جن کے عمل کا پتہ نہیں ہے، نہ کبھی پڑھا ہے نہ پڑھنے کا ارادہ ہے. لوگوں کو ہوتا ہے نا سورہ جن پڑھو اور جن قابو میں لو اور وقت ہو، پتہ ہی نہیں ہے، لکھا ہوا بھی دیکھیں تو نہیں پڑھتے کیونکہ اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں. آج تک عمل کوئی نہیں کیا، لیکن اللہ کی جان دیکھیں کہ کسی بندے پہ بھی جن ہو ایک منٹ کا مراقبہ کروا دیں، وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں. اللہ کی جان وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں، ایک منٹ کا مراقبہ کافی ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے پورے جن کا مراقبہ جو ہے نا وہ وظیفہ کرنے کی، موکلوں کا محتاج ہونے کی. یہ عجیب ہے یہ چیز. اسی لیے جن کو اللہ نسبت دے دیتے ہیں ان کو پھر عملیات کی ضرورت نہیں رہتی. یہ عملیات انسان کے لیے بہت نقصان ہے، بہت نقصان، بہت زیادہ نقصان. کیا نقصان ہے اس کے؟ ایک نقصان تو یہ کہ جو بندہ عملیات کا کام کرتا ہے اس کے پاس جسمانی بیماریوں والے بندے زیادہ آتے ہیں، روحانی بیماری والا بندہ. تو عملیات کا ایک بڑا نقصان یہ کہ اس بندے کا روحانی صحت ختم. اب سر درد کے مریض آئیں گے، دل کے درد کا مریض کوئی نہیں آئے، تو کیا فائدہ عملیات کا؟ پھر یہ کہ مرد ہی تھوڑا آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، اور عورتوں کا فساد اس سے بھی زیادہ. پھر ہر وقت کسی کام میں لگا رہے گا، اس کو بخار ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، ہر وقت تمیز بناتے رہو دیتے رہو، اس سے نظر لگ گئی، اس سے فلاں لگ گئی، تو اسی میں ہی الجھے رہتے ہیں. اس لیے یہ عملیات ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں. اس کی تعجب کے بعد جو بندہ تمیز بنوانے آتا ہے نا، لیتا ہوں کیا ضرورت ہے تمیز بنانے کی؟ ہاں عوام الناس کو ڈیل تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے مختلف نمازوں کے بعد جو آیات پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی، وہ ڈھونڈ لی. اب وہ جس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، اچھا بھائی نماز کے بعد اس کو اس کی طرف پڑھیں، اس کے دو فائدے، ایک تو وہ قرآن پڑھے گا اور دوسرا فائدہ یہ کہ نماز پکی پڑھے گا. تو الحمدللہ لاکھوں کو ہم نے نمازی بنایا، لاکھوں نمازی بن گئے. ویسے تو نماز پڑھتے نہیں تھے، جب کہا پانچ وقت پڑھو اور ہر نماز کے بعد پڑھو. اب یہ تو بتانے والے میں مدد رہنا. جیسے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا دماغ ماشاءاللہ بیوی کی وجہ سے کہیں گم ہوا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے مریض کو نسخہ دیا اور کہنا کہ صبح شام آپ نے یہ دوا لینی ہے. اس نے کہا کب؟ کہنے لگے ایک جاگنے سے پہلے اور ایک سونے کے بعد. دماغ پھرا ہوا ہے، آپ کو دیکھنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کو بات سمجھ میں آئی، وہ نے کہا کیا ہے، ورنہ کہہ رہے تھے کہ ایک جاگنے سے پہلے ایک سونے کے بعد. تو ہم نے اس کو ہر نماز کہ بھائی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو. اور الحمدللہ زندگی کے اتنے سال گزر گئے، آج تک کوئی بندہ تو ایسا نہیں آیا جس نے کہا جی کہ میری یہ پریشانی دور نہیں ہوئی. اللہ کر دیتے ہیں، قرآن ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، دعا ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. آج تک ایک سیکنڈ کے لیے یہ محسوس نہیں ہوا کہ جن کا وظیفہ کرنا چاہیے تھا. شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے کاملوں کے ساتھ جوڑا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کامل بننا عامل نہ بننا، कामिल बनना बनना। तो इसलिए तावीज और इस किस्म के जो टोटके हैं ये हमारे इस रास्ते में रुकावट है। खुल के सुन ली ना बात, खुल के सुन ली ना, हमारे इस रास्ते में क्या है रुकावट। हमें क्या जरूरत है सर दर्द के मरीज को डील करने, तो जाए हकीमों के पास। हमारे पास कौन आए, जो दिल के दर्द वाला है ना, एक लाइन है ना हमारी। हमारे बुजुर्गों ने ये निस्बत इसलिए तो नहीं ना सिखाई कि तुम इससे लोगों के सर दर्द का दवा जो है ना इलाज करते रहो, ना लोगों के दिलों का इलाज करते। इसलिए इस तवज्जो को गलत जगह इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हजरत तोशी रहमतुल्लाह अलैह का एक मरीज था, साहब तवज्जो साहब को एक दफा आना चाहता था मुस्लिम को, लेकिन रास्ते में गाड़ी नहीं थी कुछ, तो स्टेशन पर खड़े खड़े जब उसे पता चला कि आज ट्रेन नहीं आई थी, वो बड़ा मायूस हुआ। अल्लाह की शान के एक रेलवे स्टेशन मैनेजर था, वो इंजन के ऊपर बैठा खास किसी मकसद के लिए जा रहा था। ये लोग आते जाते हैं ना ट्रेन की लाइनों को लेवल देखना फलां करना, तो वो जब आके रुका ना तो ये उसके पास गया, कहने लगा जी आप जा तो रहे हैं फलां जगह तक, मुझे भी लेते जाए। संस्कर मैं नहीं ले जाता, और मायूस हुआ। अब अल्लाह की शान के ये नीचे उतरा और इसमें तवज्जो देनी शुरू कर दी, फिर उसकी गाड़ी चले ही ना। अब वो उसको चलाने की कोशिश करता है तो गाड़ी नहीं चलती, बड़ी कोशिश की गाड़ी नहीं चली, बड़ा हैरान। अब वो परेशान, उसने कहा मौलवी साहब दुआ करो मेरी गाड़ी चल जाए। संस्कर जी दुआ करूंगा, अगर चल गई तो मुझे ले जाओगे, तो अपने कहां ले जाऊंगा। लो जी अल्लाह ने किया, चल गया। अल्लाह अब ये पहुंच तो गया अपने हजरत साहब के पास, लेकिन साथ वाले बंदे ने हजरत को ये वाक्य सुना दिया। हजरत ने जब ये वाक्य सुना चेहरा सूख हो गया, गुस्से से उसकी तरफ देखकर फरमाया कि जिस नेमत को हम मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, तुमने उस नेमत को मादे को क्यों इस्तेमाल किया। जिस नेमत को हम मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम तुमने उसको मादे को इस्तेमाल किया। तो भाई मादी मनफा इस रास्ते में तो रुकावट है, गिरावट है बंदे, उधर तो नजर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की रजा और इंसान काम भी करे तो रूहानियत का काम। अब ये जो लतीफे खफी का मुराकबा है, इससे बंदे को क्या नेमत मिलती है वो हर बंदे को बता नहीं सकते, लेकिन इतना अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि अगर लतीफे खफी की तवज्जो से ये कुछ हो सकता है तो फिर बाकी लताइफ के साथ क्या होगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब नेमत है जो अल्लाह अपने बंदे को अदा करवाते हैं। अब पूरी दुनिया में जितने सालिकीन है ना, उनके इन पांच लताइफ में से एक लतीफा उसका दूसरों की नस्बत ज्यादा स्ट्रांग होगा। कईयों का कल्ब होगा, कईयों का रूह, कईयों का सिर, खसी का अपना अपना मामला है। शेख को पता चलता है इसका कौन सा स्पीड स्ट्रांग। अब जो लतीफा उसका स्ट्रांग होता है ना, तो उसको ज्यादा फैज उसी से मिलता है। और हमारे बुजुर्गों ने इसको यूं कह दिया कि ये फलां नबी के जेरे कदम है, जिसका कल्ब स्ट्रांग भी ये आदम अली इस्लाम के जेरे कदम, इब्राहिम अली इस्लाम के जेरे कदम, ये मूसा अली इस्लाम के जेरे कदम, ईसा अली इस्लाम के जेरे कदम, ये नबी अली इस्लाम के जेरे कदम। तो जेरे कदम का लफ्ज इस्तेमाल, यहां तक समझा दी बात। अब अगली बात समझे कि इस जेरे कदम को उन्होंने मशरफ का नाम दे दिया कि ये बंदा ये आदमी मशरफ है, आदम अली इस्लाम का मशरफ, हम मशरफ कह सकते। مشرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کوئی پیے. تو آدم علیہ السلام نے بھی یہ میں یہیں سے پی تھی اور یہ بندہ بھی یہ میں یہیں سے پی رہا. یہ آدمی المشرب, یہ ابراہیمی المشرب, یہ موسی المشرب, یہ عیسی المشرب, اور یہ محمدی المشرب. اور محمدی المشرب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نعمتوں کو پانے والا ہوتا ہے, افضل سب سے بڑی. لیکن دنیا کا ہر خالق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ مشابہ کرتا ہے, اور جن کے زیر قدم ہوگا یا جن کے ساتھ اس کو مشابہت ہوگی یا جن کا ہم مشرب ہوگا, اس کی صفات اس نبی علیہ السلام کی صفات سے بہت ملتی جلتی ہوں. ان کی صفات نبی علیہ السلام کی صفات سے بہت, چنانچہ آدمی المشرب کی صفات آدم علیہ السلام سے زیادہ ملیں گی, ابراہیمی المشرب کی صفات ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ, موسی المشرب, عیسی المشرب, محمدی المشرب. یہ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک بھی سمجھ آ گیا؟ بس اب ایک بات اور سمجھانی ہے کہ انسان کا جو مشرب ہوگا تو اس نبی علیہ السلام سے اس کے حال احوال عادات کی مشابہت زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ اب بتائیں کہ جو لوگ آ کے ادھر ادھر کے خواب سناتے ہیں, حال احوال سناتے ہیں, بندہ ہو موسی المشرب اور حال سنا رہا ہو ابراہیمی المشرب والے, تو شیخ تو اندر ہنسے گا نا کہ مجھے بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے پیر کے سامنے روحانیت کے میدان میں بندے کی نہیں چلتی, دو پنا دو نمبری بات نہیں چلتی. ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ میں بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, اور بندہ اپنے آپ کو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, میں حضرت آپ کو بڑے اچھے حالات سنا کے آ گیا, حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ حالات ٹھیک ہی ہیں یا نہیں ہیں. ان حضرات کو پتہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے کہ جیسے موٹریں بناتے ہیں نا, جو لوگ چند فریم ہوتے ہیں اسی کے اندر انہوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پانچ فریم بنا دیے, ہر بندے کو کسی نہ کسی فریم کے ساتھ مناسب, تو وہ اسی کی طرح کا ہوگا, اس کے حالات بھی رہتے ہوں گے اور اس کے احوال بھی رہتے ہوں گے. اللہ کی چنانچہ بزرگ تھے, وہ چاہتے تھے کہ ان کا مشرب پتہ چلے کہ کون سا ہے, تو انہوں نے اپنے مرید کو بھیجا کسی بزرگ کے پاس, انہوں نے بٹھایا, کھانا کھلایا اور پوچھا کہ سناؤ بھائی تمہارے یہودی کا کیا ہے؟ اس کو بڑا غصہ آیا, میرے حضرت صاحب کو انہوں نے یہودی کا. اب وہ تل ملاتا تو رہا اور جلدی وہاں سے واپس آ گیا, تو جب آیا تو حضرت سے پوچھا کہ سناؤ بھائی انہوں نے کیا بات کی تھی؟ حضرت بس وہ ایسے بولتے رہتے ہیں. نوب کہا کیا؟ بڑی دیر کے بعد کہنے لگا جی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارے یہودی کا کیا. تو وہ بزرگ وجد میں آ گئے, پوچھا کہ حضرت وجد میں آنے کی کیا بات؟ کہنے لگے کہ انہوں نے تصدیق کر دی, اللہ نے مجھے موسی المشرب بنا دیا, اس لیے انہوں نے اشارے کا لفظ یوز کیا تھا کہ تمہارے یہودی کا کیا. تو مشرب اپنے اپنے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اب سوچئے کہ سب کاندے نئے اللہ کے بندے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محمدی المشرب شیخ عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کا انعام بندے پر اور کیا. ہمارے شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ محمدی المشرب, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا, ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسے بزرگ کی صحبت میں رکھا جس بزرگ کو اللہ نے محمدی المشرب کہا. اب آج تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, پتہ ہوتا کوئی نہیں, ادھر سے غائب ہو جائیں, ادھر سے ہو جائیں, اس سے توڑ لیں, اس سے ہو جائیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی صاحب نظر ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کیا مشرب ہے. تاہم یہ طے شدہ بات ہے کہ جس مشرب کا بندہ ہوگا انہیں سے مشابہت زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بات میں اب میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موسی المشرف ہمارے بزرگوں نے لکھا کیا تھے موسی المشرف. چنانچہ ذرا مشابہت دیکھنا دونوں کی. حضرت موسی علیہ السلام کی پرورش کافر کے گھر میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرورش کافر کے گھر میں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے فاروق اور مکرم تھے. نبوت ملنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی مکرم اور فاروق تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طویل ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں تذکرہ ان خیر من استأجرت قوی امین. تو یہ ان کی خاص صفت ہے. مشکات شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ تجدوہ قوی امینا، جو نسبت وہاں وہی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام. آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آگ بجھانے گئے تھے، صحابیت مل گئی تھی. ایسا ہی ہوا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیم، کلام کے ساتھ ان کو زیادہ مناسبت تھی. کلیم جو کہہ رہا ہے کلام کے ساتھ مناسبت کیا تھی؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، تبھی تو آپ لوگ جواب نہیں دے رہے نا، یہ سمجھ نہیں آ رہی یا نیند آ رہی ہے. چلیں اس کو مکمل کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بارے میں کیا فرمایا؟ وکلم اللہ موسیٰ، تو کلام سے مناسبت تھی زیادہ ان کو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان رایہ موافقا للوحی والکتاب، مناسبت. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا فرعون کے ساتھ، ایک بڑی پاورفل طاقت کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واسطہ پڑا کسرا کے ساتھ، بڑی طاقت تھی وہ بھی. موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دریانے کی تھی نا، کہ ان کی قوم کے لیے راستے بن گئے تھے اور ان کو ڈبو دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کس نے کی؟ اللہ کی اطاعت دریائے نیل نے کی تھی. جب خط بھیجا تھا تو دریائے نیل جاری ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے کرتوت تفصیل ہے کتابوں میں، اور عمر لانوں کے وقت میں مجوسیوں کے کرتوت بالکل ایک جیسے. پھر ذرا غور سے دیکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت بہت زیادہ تھی نا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دینی غیرت بہت زیادہ. اور آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بیت المقدس تعمیر ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بیت المقدس فتح بھی ہوا تھا، نیا بھی ہوا. تو دیکھا دونوں شخصیتوں کے درمیان زندگی کے احوال میں کتنی مناسب. نبی علیہ السلام نے فرمایا اخی یوسف، میرا بھائی یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام کوئی نسبت کی نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ جڑتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب اگر حالات دیکھیں نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کے حالات سے بہت ملتے ہیں. جب بس کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ قابو آ گئے, تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دو دن باقی ہیں, آپ سونے کا وقت بھی نہیں ملتا بے چاروں کو. جاری رکھتے ہیں جی, اس کو پورا کر لیجیے, جزاکم اللہ. چلیں یوسف علیہ السلام کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ذرا دیکھیے. برادران یوسف نے حسد کیا تھا, ایسا ہی ہے نا, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سرداران قریش نے حسد کیا. وہ بھی اپنے تھے اور یہ بھی اپنے تھے. یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے, نبی علیہ السلام تین دن غار میں رہے. ادھر بھائیوں نے ڈال دیا تھا, ادھر سرداران قریش نے ڈال دیا گھر میں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام چند سال جیل میں رہے رہے نا, اور نبی علیہ السلام دو سال یا تین سال شیب ابی طالب میں, وہ بھی تو جیل ہی تھی نا اس وقت. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے وطن سے دور مصر کے اندر آ کر جاہ و جلال ملا تھا, اور نبی علیہ السلام کو اپنے وطن مکہ سے دور مدینہ میں جا کر جاہ و جلال ملا. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے قحط کی حالت میں گندم کے لیے فریاد کی تھی, ہے نا, اور نبی علیہ السلام سے سرداران قریش نے ابو سفیان نے قحط کے موقع پر گندم کی فریاد کی تھی, اور نبی علیہ السلام نے سمامہ بن اسال کے ذریعے ان کو گندم بھجوائی. دیکھا مشابہت کیسی. بالآخر ایک وقت آیا کہ اخوان یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو مان لیا تھا, اور بالآخر فتح مکہ پہ ایک وقت آیا جب سرداران قریش نے نبی علیہ السلام کی عظمت کو مان لیا. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دعا تھی, یغفر اللہ لکم لا تصریف علیکم اليوم یغفر اللہ, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن قریش مکہ نے جب معافی مانگی تھی, نبی علیہ السلام نے لا تصریف علیکم اليوم یغفر اللہ. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی تصدیق یعقوب علیہ السلام نے کی تھی, بڑی شخصیت نے کی تھی, اور جب نبی علیہ السلام مکہ پہ آئے تو سرداران قریش کے سامنے ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی, پھر بڑی شخصیت سے کرے. تو معلوم ہوا کہ حالات واقعات ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں. بات کس میں جا گئی. اب آپ اگر ذکر اچھی طرح کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی آپ کے مقام کو بلند کرے. کیسے, کہ اگر تو آپ ہیں آدمی المشرق آدم علیہ السلام کے زیر قدم, تو تھوڑی محنت سے تو اسی مشرف پہ ہی رہیں گے, لیکن زیادہ محنت کریں گے تو انسان اپنے شیخ کے مشرف تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے, شیخ کے مشرف. چنانچہ ہمارے حضرت خود فرمایا کرتے تھے یہ بات کہ میری مناسبت طبعاً موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ. ہمارے حضرت بھی اونچے لمبے اتنے خوبصورت کے وال کئی دواری کا محبت امین نے, اور اصا بھی ہر وقت ساتھ, اور جبا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح, اور قرآن کے ساتھ مناسبت بھی ایسی کہ کلیم ہی نظر آتے, اور کبھی بھی بڑے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر سے دور ہجرت کر کے گئے رہنے کے لیے. ہمارے حضرت اپنے گھر سے دور ایک جگہ پر جا کر ڈیرا لگایا. تو
تمام باتیں
وہ بھی جلال والے تھے یہ بھی جلال والے تھے لیکن ہمارے جو دادا پیر تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ محمد بن مشرق اور ہمارے حضرت کو ان کے ساتھ کامل مناسبت تھی تو شیخ کے ساتھ کامل محبت اور مناسبت کی وجہ سے ترقی ہوئی اللہ نے ہمارے حضرت کو محمد بن مشرق بنا دیا اس لیے ہمارے حضرت میں جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا حیران کن جمال اللہ تو بھائی یہ نسبتیں بغیر مراقبوں کے اس سے تو نہیں نہ مل سکتی کہ انسان سمجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور نسبتیں بھی بڑی مل جائیں کرنا پڑے گا جتنا گڑ اتنا میٹھا تو آج یہ عہد کر لیجئے کہ اب ہم اعتکاف کے ان دنوں میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے محنت کریں اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے محنت جتنی محنت کریں گے اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين